تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 20 سے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون, مگر جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو بس وہ ایمان نہیں لاتے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلی آیت میں اہل مکہ نے اہل کتاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا, لیکن ان لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جب بھی لوگوں کو اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بات کہنی ہوتی, پوچھنی ہوتی, تو وہ اہل کتاب کے پاس جاتے, یہود مدینہ, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پہلے سے دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو یہ اللہ کے نبی کی حقیقت کو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. ایسی ہے نا کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو بہتر پہچانتا ہے. کبھی کوئی کسی سے پوچھے فلاں ڈاکٹر کیسا ہے تو یہی خیال ہوتا ہے کہ اس کو تو زیادہ اچھا پتہ ہوگا. اب عام حالات میں تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ ہاں فلاں ڈاکٹر اچھا ہے, فلاں ایسا ہے, لیکن بعض دفعہ دین کے دائی جو بظاہر تو دین ہی ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن کچھ نہ کچھ نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں حسد کی بنیاد پہ یا شک کی بنیاد پہ, تو ایسے لوگ اللہ کے نبی سے بے نیازی کا اظہار کر دیتے کہ پتہ نہیں کون ہے, ہم نے تو نہیں سنا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں ہم نے بھی سنا ہے. یعنی کچھ ایسی بات کر دینی کہ بتا کے بھی نہ بتائیں اور نہ بتا کے بھی بتانے والی کیفیت ہو. اور اس پہ مکہ والے جو سیدھے سادھے لوگ تھے وہ سمجھ جاتے کہ بھائی چھوڑو, جب یہ ایک دیندار شخص اس کے بارے میں کوئی زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص شخص نہیں ہوگا یہ, اور اس طرح پھر وہ اللہ کے نبی کی دعوت سے دور ہو جاتے. بظاہر اہل کتاب کا یہ عمل بہت چھوٹا کیوں نہ لگے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اصل کھول دی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچانتے ہیں. کیوں, کیسے بیٹوں کو نہیں جانتے یا بیٹوں کی بات ہے تو میں آپ کو عبداللہ بن سلام کا ایک کال پڑھ کے سناتی ہوں. پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے. جب اسلام قبول کیا تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے آ کے پوچھا کہ کیا آپ یہود, یعنی آپ سے مرا یہود, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, جیسے کہ قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ یہ تو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. اور یہ ایک محاورہ بھی ہے, عرب لوگ جب کسی کو بہت زیادہ کسی کا جاننے والا کہتے تو یہ کہتے کہ فلاں تو اس کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتا ہے. اور حقیقت ہے کہ بیٹے کو انسان بھرے میلے میں بھی پہچان لیتا ہے. 100 لوگ بھی ہوں گے تو ماں اپنے بچے کو پہچان لے گی اور باپ بھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے, تو ان کا جواب سنیے. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات اور علامات اور نشانیاں اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں رقم ہیں کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں. تو آخر میں حضرت عبداللہ نے یوں فرمایا, بخدا میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتا ہوں, کیونکہ مجھے تو اپنے بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اللہ کی بتائی ہوئی علامات پر ہے. یعنی عورتوں نے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا جھوٹ سچ بولے ہیں کہ نہیں کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی ہے جن کا ذکر آپ کی کتابوں میں تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر تعصب اور حسد کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ کسی انسان کی سچائی کو جانتے بوجھتے انسان انکار کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب کو تو اس نبی کو اور اس کتاب کو اس دین کو اس طرح لینا چاہیے تھا جیسے کوئی باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو کئی سالوں کے بعد دیکھنے کے بعد لے, اس کا استقبال کرتے, اس کو لیتے. لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی کو نہ پہچان سکے, یا پہچانتے ہوئے بھی نہ مانا, جان کے بھی انجان بنے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ان کی خواہشات پر پابندی لگتی تھی. ان کی وہ جو ایک مذہب کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی لوگوں کے ذہنوں پہ وہ گرتی تھی. خالی دور میں جو مذہب کی گدیوں پہ انہوں نے خود کو بٹھا لیا تھا, کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں, تو چلو کوئی نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہے تھے, چلو اور کچھ نہیں تو کچھ تورات کی باتیں لوگوں کو سنائی دیتے ہوں گے, چاہے اس میں کتنی ہی باتیں ان کے اپنے دل کی تھیں اور اپنے رسم و رواج کی اور باپ دادا کی تقلید کی تھی، لیکن کچھ تو کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ کا نبی آ گیا تو ان کا کیا اخلاقی فرض تھا کہ لوگوں کو بھی آپ کی خبر دیتے اور خود بھی فائدہ اٹھانے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے، لیکن پھر اس کے بعد معاملات درست کرنے پڑتے، پھر اپنی تربیت کرنی پڑتی، اپنی عادات بدلنی پڑتی۔ اور یاد رکھیے کہ کسی انسان کے لیے سب سے مشکل جو کام ہے نا، وہ اپنی عادت کو بدلنا ہوتا ہے۔ عادات کے پہاڑ جو ہوتے ہیں نا، یہ ڈھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور عادتوں سے جہاد ہی سب سے مشکل جہاد ہے، کیونکہ عادتوں کی تو اکثر عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جاہدوا اخواءکم کما یجاہدوا اعداءکم، کہ لوگوں اپنی خواہشات کے ساتھ اس طرح جہاد کرو جیسے اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے جان کے نہ پہچانا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں الذین خسروا انفسہم۔ دیکھیے، یہ نہیں کہ وہ خسارے میں، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ کیا خسارہ تھا؟ کہ آپ کو پہچان کر، آپ کو جان کر بھی نہ مانا، اور نہ صرف خود پیچھے ہٹے، دوسروں کو بھی پیچھے کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اور فہم لا یؤمنون، ایمان ان کو نصیب ہی نہ ہوا۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ سیکھ رہے، اور آگے مزید اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے گا۔ کتنی عادتیں بدلیں، کتنی خواہشات پر پابندی لگی، کون کون سی چیز جو اس سوسائٹی کے اندر یا اس ہماری زندگی میں اتنے سالوں سے رچی بسی تھی، لیکن چوں ہی اللہ کے کلام نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تو ہماری زندگی سے وہ ایک ایک کر کے نکلنے لگیں۔ کوئی قرآن کے لفظوں کا عالم بن ہی کیوں نہ جائے، لفظی ترجمہ سیکھ لے، حدیثیں یاد کر لے، قرآن کی آیتیں یاد کر لے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس کا عمل نہ بدلا، اس کا دل نہ بدلا، اس کی چیزیں نہ بدلی، تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دے یہ سوچ کر کے چلا گیا تو بیماری کا پتہ چل جائے گا، تو یہ تو پھر اپنی موت کو خود پکارنے والی بات ہے۔ یہی عادت ہر دور کی رہی۔ اب دیکھیے کہ یہود مدینہ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لوگوں پہ تنقید کی۔ یہاں سے ہمارے لیے کمل کی بات بھی نکلتی ہے کہ اگر ہمیں کسی عالم کے بارے میں پتہ ہو، عالم سے مراد کوئی نام کا عالم نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس کوئی خیر ہے، دوسروں کو بتا سکتا ہے، دوسرے سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس کو بتائے، لیکن دیکھا جاتا ہے جو افسوس کی بات ہے وہ کیا ہے کہ دوسرے لوگ تو شاید کچھ باتوں کو زیادہ ہمارے تک پہنچا دیں، لیکن دین والے جو ہیں وہ تو خاص طور پہ ڈیفینسو ہو کے اور ہی پریشان ہونے لگتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہونے لگا۔ تو دل کھلے ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اسلم۔ اب دیکھیے ان کی اس عمل کو اللہ تعالیٰ ان کا خود پر ظلم کرنا کہلا رہا ہے۔ ومن اسلم، کون زیادہ بڑا ظالم ہے؟ کیا مطلب کہ جب کوئی بندہ خود ہدایت سے دور ہوتا ہے یا دوسروں کو دور کرتا ہے تو وہ خود پر ظلم کرتا ہے، کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو جھوٹ باندھے اللہ پر۔ افترا کا لفظ جو ہے یہ فرین سے ہے، فا را اور حمزہ اس کا روٹ ہے، لیکن باب افتعال میں گیا تو افترا بن گیا۔ افترا لفظ کا عربی ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے چمڑا کاٹنا، لیدر کو کاٹنا۔ اسی سے پھر افترا ہو گیا، جھوٹ گھڑنا۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے انسان جو سچ نہیں ہوتی، تو اصل میں وہ ایک جھوٹ کو سچ کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، پوائنٹس میں نوٹ کریں گے تاکہ پھر اس کو چیک کرنا بھی آسان ہو اور اپنے آپ کو ہم ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھیں۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے کی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں گھڑنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں۔ یعنی اللہ کا قول یا قرآن پاک اور حدیث، یہ دو بنیادی سورسز ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی مرضی بتاتے ہیں۔ اب کوئی ایسی بات جو قرآن میں بھی نہیں اور کسی صحیح روایت میں بھی ہمیں نہیں ملتی، اس کو کوٹ کر دینا۔ یاد رکھیے کہ یہود کے اندر جو دین میں تبدیلیاں شروع ہوئی تھیں وہ اسی عادت سے ہوئی تھیں، تحریف ہو گئی۔ تحریف دین کی تحریب کاری کا ذریعہ بن جاتی ہے، اصل دین ختم ہو گیا۔ یہود نے اپنی کتابوں میں بہت سارے افترا گھڑ لیے تھے۔ مثلا ایک ان کا جھوٹ کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم اس نبی کو نہ ماننا جب تک کہ اس کی قربانی کو آسمان سے آئی ہوئی آگ نہ کھا لے. تو انہوں نے جھوٹ بھر دیا کہ بس ہم تو اسی نبی کو مانیں گے جس کی قربانی کو آگ کھا لے. تو اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں, تو ہم ان کو نہیں مانتے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا, تو جن نبیوں کی قربانیوں کو آگ کھا چکی تھی پھر ان کو کیوں قتل کیا اور تم نے ان کو کیوں جھٹلایا؟ تو اس طرح کے جھوٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ دین کو بدل دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض دفعہ دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے اندر کچھ دین والے اس بات کا خیال نہیں رکھتے. اپنے پورے اخلاص کے باوجود, اپنی پوری اچھی نیت کے باوجود بھی جانتے بوجھتے ایسی حدیث کوٹ کر دیں گے یا قرآن پاک کی کسی آیت کا ایسا مفہوم پیش کر دیں گے جو اللہ کی مراد نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید ہے, آپ نے فرمایا کہ جس نے جانتے بوجھتے, دیکھیں انجانے میں ہو کوئی بات نہیں, ہر بات کا نہیں بھی پتہ ہوتا, آپ نے کسی کتاب میں ایک حدیث پڑھی, آپ کو یقین ہے کہ کتاب میں ٹھیک ہی لکھی ہوگی اور یہ صحیح لکھتے ہیں, لیکن جب کسی حدیث کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح درجے کی نہیں, اور وہ کیا ہوتی ہیں, انشاءاللہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے, بلکہ کافی آگے جائیں گے تو آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھائیں گے ہم لوگ کہ حدیث کے مختلف درجے کیا ہوتے ہیں. لیکن صرف اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے کوئی بات نہ کہی ہو اور کوئی آپ کے نام سے لگا دے اور بعد میں کہ نو نو اسو کہ کوئی غلط تو بات تو نہیں تھی نا, آپ کو برا لگے گا کہ اچھا؟ ایون کوئی آپ کی طرف سے اچھی بات بھی کر دے, کوئی جوک کی بات بھی آگے کر دے, آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سوچ کر ایسی روایات پیش کر دینا کہ جن کی سند میں انتہا درجے کا ضعف ہے, من گھڑت ہے, فیبریکیٹڈ روایتیں ہیں, تو یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے. اور اس ایک روایت کی سند میں غالباً, میں اس وقت بھول رہی ہوں, میں نے اپنے حافظے سے یہ بات سنائی آپ کو, لیکن تقریباً 60 سے زیادہ راوی ہیں اس ایک حدیث کے کہ جس نے جانتے بوجھتے میرے بارے میں وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی, تو پس چاہیے کہ اس کو اپنا ٹھکانہ آگ بنا لے. تو آپ کو بھی نصیحت کروں گی اور اپنے آپ کو بھی اس پہ جما کے رکھوں گی, اللہ تعالیٰ توفیق دے. نہیں پتہ نہ کہیں. دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کی روایتیں فضائل میں بیان کر دو یا اس سے تو موٹیویشن ہی ہوتی ہے اور دیکھو کتنے لوگ دین پہ آ گئے, کتنے نمازی ہو گئے, تو در حقیقت یہ کیا اس بات کا اظہار نہیں کہ صحیح احادیث اس قابل نہیں تھیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی اور لوگوں کو دین سکھاتی اور دین سمجھاتی. تو ایک ہوتی ہے رنگ امیزی, امبرائڈری کرنا تبلیغ کے اندر, اس سے تو واقعی بہت اچھا لگتا ہے, محفل سجتی ہے. اور بعض دفعہ پڑھیں کہ ایسی روایتیں موجود ہیں بکس کے اندر کہ آپ پڑھیں تو ایک دم خون جوش میں آ جاتا ہے, لیکن نہیں بیان کرنی, اس لیے کہ ایسی بات کہہ کے جو اللہ کے نبی نے نہیں کہی تو یہ ایک قسم کا افتراء علی اللہ ہی کذیبہ میں آ جائے گا. اسی طرح بعض لوگ قرآن پاک کی آیتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا قرآن کی آیت پڑھی ہے, چونکہ ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا تو پہچان نہیں پاتے. اسی طرح کچھ افتراء علی اللہ جو ہوتے ہیں نا, یہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. اس کی بھی کچھ صورتیں, پانچ مختلف صورتیں ہم اس کی دیکھتے ہیں. مثلا ایسا خواب لوگوں کے سامنے بیان کرنا جیسا کہ نہیں آیا. مثلا کچھ لوگوں کو یہ ایک عجیب سی عادت ہو جاتی ہے, میں نے خواب میں یہ دیکھا, پھر یہ ہوا, وہ ہوا, اور تھوڑی سی بات کو بہت زیادہ خوبصورت کر کے سجا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور لوگوں میں یہ بات معروف ہو جاتی ہے کہ فلاں ماشاءاللہ وہ تو بڑے پہنچے میں, اب ان کو تو بڑے اشارے ہو رہے ہیں, اور اب تو انہوں نے 6 سپارے پڑھ لی ہیں تو وہ اللہ والی ہو گئی ہیں. تو خواب کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کریں. اگر اللہ آپ کو کچھ دکھا بھی دیتا ہے نا تو پی جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ سے بڑے کام کرائیں تو اپنی نعمتوں کو, اپنی خوبیوں کو, اپنے علم کو اندر ڈالیں, نہ کہ تھوڑا تھوڑا سا ڈلا اور اچھلنے لگا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی برتن ہوتا ہے نا, چھوٹا برتن ہوتا ہے, تھوڑی سی چیز ڈلے گی تو باہر نکل جائے گی, لیکن جتنا برتن بڑا ہوتا ہے اتنی چیز بڑھتی ہے. آپ اپنے دلوں کے ظرف بڑے کریں, اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا, ورنہ تھوڑے سے علم کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا, آپ کہیں گے اب کافی ہے, اس کو ہم بس اسی پہ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کسی عمل پر قرآن اور حدیث کے حوالے کے بغیر یہ کہہ دینا کہ اس پر اتنا ثواب ہے اور اتنا ثواب ہے. مثلاً بعض جگہ آپ کو کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ملیں گی, اس سورت کو پڑھ لیں تو اتنا ثواب, اس آیت کا وظیفہ تو اتنا ثواب, اور جب نیچے ریفرنس دیکھیں اول تو ہوتا کوئی نہیں, اور اگر ہو بھی تو کسی انسان کی بات, بزرگوں نے فرمایا ہے. یہ کیا جملہ ہے؟ یہ بزرگوں کی بات ہے. دیکھیں یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. حدیث کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو ثواب کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, کسی چیز کے بارے میں وہ اللہ کے نام ہی کیوں نہ ہو. آپ کو اتنی فینسی بکس ملیں گی, ایک نام کو پڑھ لو تو اس سے یہ ثواب, اس سے رشتے ہو جائیں گے, اس سے تمہارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا, اس سے گھر کی چھت نہیں ٹپکے گی, اس سے تمہاری شوگر صحیح ہو جائے گی. یہ ساری باتیں جو افتراء اللہ ہی کذبہ پہ آتی ہیں. پھر اسی طرح تیسری چیز اس میں آتی ہے, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا. اللہ نے تو کسی کو نبی بنایا نہیں اور وہ یہ کہتے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا, یہ بھی چیز اسی کے اندر آتی ہے. پھر اسی طرح بعض موقع پہ حکایات اور پوئمس, حمد کہہ لیں یا نعتیں کہہ لیں, ان کے اندر کچھ ایسی باتیں کہنا جو اللہ کی طرف سے منسوب کی جائے. مثلا یہ کہنا, اللہ کہتا ہے, اللہ تو میرے ساتھ چل کے آ گیا, نبی نے میری انگلی پکڑ کے مجھ کو بلایا, اللہ کے قدموں کے نشان میرے ساتھ تھے. یہ چیزیں, یہ درست نہیں ہیں. کبھی بھی مبالغہ نہ کریں, چاہے آپ محبت میں کام کر رہے ہیں چاہے بغض میں کر رہے ہیں. پھر اس کی ایک اور صورت ہوتی ہے, گناہوں پر جری ہونا اور یہ کہتے رہنا کہ اللہ معاف کر دے گا, وہ نہیں پکڑے گا. یعنی گناہ نہ چھوڑنا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی معافی کی امید رکھنا اور یہ کہنا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے, اللہ کی باتوں کو گھڑ دے, ایسی باتیں کر دے, اور کذب بھی آیاتی ہی, یا اس کی آیتوں کو ہی جھٹلا دے. یعنی قرآن کو تم نہیں مانتے, حدیث کو تم نہیں مانتے, اللہ کے رسول کی بات کو تم نہیں مانتے, تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ توحید, قرآن, یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہے, اور اس کے برعکس اپنے بتوں کو مانتے ہو, اپنی دیویوں کو خدا مانتے ہو, فرشتوں کو خدا مانتے ہو. آپ دیکھیں تو یہاں کفار مکہ کی دوہری غلطی کا اظہار ہو رہا ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ بے سروپا باتیں, جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اپنے بتوں اور معبودوں کو بڑا کرتے ہیں, اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں. کیسے لوگ یاد رکھے کہ انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے, ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہ پائیں گے. تو دونوں آیتوں کو جمع کر لیں تو یہود اور مشرکین مکہ کی دونوں کی تباہی کا اس میں تذکرہ ہے, کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو جانتے بوجھتے نہ مانا, اور مکہ والوں نے اپنے بتوں کو اتنا بڑا بنا لیا, اتنا سجا سنوار لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے منکر ہو گئے, اور وہاں خسرو. اور یہاں دیکھیے کہ لا یؤمنون دونوں لفظ جو ہے بہت سوچنے والے ہیں, لا یفلح الظالمون اور خسرو انفسہم. تو اس میں ہم سب کے لیے پھر عمل کی یہی بات ہے. اور یہ جو اللہ کے نبی کو پہچاننے کی بات تھی نا, تو حضرت زید تھے, ایک بن سانا ان کا نام تھا, تو یہ اہل کتاب میں سے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کے اوصاف کی روشنی میں پہچانا تھا. صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے بعد میں امتحان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ بھی ہو گئی. اور وہ کیا تھا کہ تورات میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہے. تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی حلم والے ہیں, تو انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کے کچھ اس قسم کی باتیں پوچھی, ایسی حرکتیں کی, دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو غصہ آتا ہے کہ نہیں, یا آپ اس پہ میرے ساتھ برا تو نہیں سمانتے, کیونکہ بہت اجنبی تھے اور عام لوگوں پہ تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. تو جب دیکھا کہ اللہ کے نبی پر بڑا حلم ہے, تو اس کے بعد فوراً مسلمان ہو گئے, کہنے لگے کہ بس میں تو آپ کو آزما رہا تھا. اسی طرح عدی بن حاتم کے بارے میں بھی انشاءاللہ کسی وقت آپ کو سناؤں گی, کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو پہچانا, جان کے جھوٹے مٹھی کیسے آ گئے آپ کے پاس. پھر کہنے لگے اپنی قمیض اتاریں, جب قمیض اتاری تو آپ کی یہ جو بیک ہے نا شولڈرز کے بیچ میں, یہاں مہر نبوت تھی, جیسے ایک وہ برتھ سائن ہوتا ہے نا, ایک کوئی بھی ایک نشانی تھی, تو وہ دیکھی تو پہچان گئے. پھر اس طرح انہوں نے ہدیہ دیا آپ کو, تحفہ دیا, پہلے صدقے کی کھجور پیش کی تو آپ نے نہ لی, پھر کہا یہ آپ تحفے میں ایک چیز دیتا ہوں تو لے لی. یہ پہچان رہے تھے کیونکہ یہ ساری باتیں لکھی تھی تورات میں کہ وہ تحفے کو قبول کریں گے, ہدیے کو قبول نہیں کریں گے, اور اس طرح کی باتیں. تو پھر آپ آج کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں, آج بھی جو ان کے صحیح عالم ہیں یا جو ان پچھلوں کی نظر چلتے ہیں, جنہوں نے اپنی وہ امینڈمنٹس کے بغیر کی تورات اور انجیل پڑھی ہوگی, ان کو آج بھی پتا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اس کے بعد اب اگلا پورا لیسن جو ہے, یہ ہم سب کو میدان محشر کی کچھ جھلکیاں دکھائے گا. بہت دل سوزی والا سبق ہے, تفسیر کی ضرورت نہیں, غور کی ضرورت ہے اور امیجینیشن کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کے میدان محشر میں کھڑے ہونے, ان کے جمع ہونے کی صورتوں کو پیش کرتے ہیں. فرمایا وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. تصور میں لائیں ذرا, میدان محشر ہے, بہت بڑا میدان ہے, سب جمع, اگلے پچھلے, یہود بھی, نصارہ بھی, مسلمان بھی, کافر بھی, اور وہاں آگے مشرک بھی, ہر دور کے مشرک. پھر ان سے پوچھا کیا جائے گا, این شرکا اکم الذین کنتم تزعمون, کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم کو بڑا دعویٰ تھا. کون سے شریک؟ جن کے بارے میں یہ دعوے کرتے تھے یہ کل ہمیں بچا لیں گے, یہ ہماری کرنی والے ہیں, یہ ہماری بگڑی بنا لیں گے, یہ ہماری مدد کریں گے, جن کے بت بنا کے پوچھتے تھے, جن کی قبروں پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے, جن کی امیدیں رکھے ہوئے تھے, بتاؤ آج وہ سارے کدھر ہیں. کل کے بتوں کو بھی سوچ لیں اور آج کے بھی ایسے بزرگوں اور ایسی قبر پرستی کی چیزیں جس کے اندر لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے کہ فلان سے جا کے مانگو, فلان بزرگ سے مانگو, وہ خوش ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو کہا جائے گا کدھر ہیں بھائی جن کے دعوے کرتے تھے. تس امون کا لفظ زوم سے ہے, زا عین میم, اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس کو بڑا زوم ہے اپنی بات کا, یعنی بہت گمان کرتا ہے, یعنی وہ کر تو کچھ نہیں سکتے تھے لیکن تم ان کے بارے میں بہت کچھ سوچتے تھے. اور شرکا کا جو لفظ ہے یہ شریک کی جمع ہے, یعنی کہاں ہیں وہ سارے شریک, کس میں شریک تھے؟ اللہ کے اختیارات میں تم نے جن کو شریک کیا ہوا تھا, جن کو بیٹوں کا شریک کیا تھا کہ ان سے بیٹے ملیں گے, مال ملے گا, اولاد ملیں گی. اب ذرا سوال کو ذہن میں لاتے ہوئے ان کا جواب سنیے, ثم لم تکن فتنتہم, پھر نہ ہوگا ان کا کوئی بھی فتنہ, کوئی عذر نہیں ہوگا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا ان کا اس وقت, الا مگر اس کے, یعنی اس کے سوا کوئی اور جواب وہ دے ہی نہ سکیں گے. لفظ فتنہ جو ہے نا یہ کئی معنوں میں آتا ہے عربی میں, لفظی معنی ہوتا ہے فاتانون, اس کا روٹ ہے. فتنہ کہتے ہیں دھات کو پگھلانا, جیسے سونا ہے نا اس کو میلٹ کرتے ہیں, اس طرح پگھلانا کہ اس کا کھوٹ دور ہو جائے, پیور گولڈ آ جاتا ہے اور جو گندگی ہوتی ہے وہ تہ میں رہ گئی یا اوپر آ گئی, جھاگ بن کے اتر گئی. یہ جب فتنے آتے ہیں نا ہماری زندگیوں میں, اجتماعی اور انفرادی, اور خاص طور پہ جب فتنے کو آزمائش کے معنوں میں لیں, تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا کھوٹ دور ہو جائے, پیور ایمان آ جائے, سب گندی چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ہم پاک ہو جائیں. لیکن فتنے کا لفظ جو ہے یہ عذر اور بہانے کے لیے بھی آتا ہے, اور یہاں یہی معنی ہے عذر یا بہانہ, کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا, سوال کرے گا, تو اس کے سوا ان کا کوئی اور بہانہ نہ ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ بریکٹ میں کر سکتے ہیں, ان قالو, کہ وہ کہیں گے, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, قسم ہے ہمارے رب کی, یہ جو واو ہے نا یہ قسم کا ہے, واو قسمیہ, ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں, ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا. ذرا سوچئے, ساری زندگی شرک کرتے رہے, کتنے بت, کتنے کچھ, اور یاد رکھیے کہ 33 کروڑ بتوں کے پجاری وہ بھی کل یہی کہیں گے کہ واللہ ما کننا مشرکی. کیوں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے انظر, دیکھو تو صحیح, کیف کذبوا علی انفسہم, کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے نفسوں پہ, یعنی جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہیں, ایک وجہ. اور دوسری بات, وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, کھو گئے ان سے, بھول گئے, ان کو چھوڑ کے چلے گئے وہ سارے جھوٹے معبود جو یہ گھڑا کرتے تھے. کتنی واضح بات ہے, اس کے بعد بھی کوئی تعویل کر سکتا ہے کوئی شرک کی؟ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی اس سختی کو بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو اللہ پوچھے گا, اب وہاں نہ تو وہ بت دکھیں گے, نہ معبود ہیں, نہ دیویاں ہیں, نہ دیوتا ہیں, نہ وہ بزرگ ہیں اور نہ کرنی والے ہیں اور نہ بگاڑنی والے ہیں. کہا جائے گا وہ سارے کدھر گئے, اب وہ دکھیں گے ہی نہیں. تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولیں گے, انکار کریں گے کہ اللہ ہم نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں. ایسا کیوں ہوگا؟ گھبرا جائیں گے. کبھی آپ کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑیں کوئی کام کرتا بالکل اچانک, تو جو ہی وہ آپ کو دیکھے گا نا ایک دم کہے گا میں نے تو نہیں کیا, یہی کیفیت ہے ادھر. اور دوسری بات ہے کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے نا تو وہاں بھی جھوٹ ہوگا. اور تیسری بات دیکھ لیں, اس جملے کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں کہ واللہ ما ربنا ما کننا مشرکین, دنیا میں بڑے سے بڑا مشرک, قبر کے آگے سجدہ کرتا ہوا شخص بھی خود کو کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا, جو عادت بچپن میں تھی وہی وہاں آئی. جو اس دنیا میں عمل تھا وہی یہاں تھا. آپ جائیں قبروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ مجاور بنے ہوئے لٹرلی سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے ان کو خدائی میں شریک اور اولادوں اور بیٹوں والا کہتے ہوئے. میں نے کسی کے جملہ سنا کہ میں نے تو لے کے ہی جانا ہے عبداللہ شاہ غازی سے, وہ تو دیں گے. ایک شخص جو حرم میں بیٹھا ہوا اور کسی مشکل میں پھنس گیا تو کہتا ہے کہ فون پہ کہتا ہے جا کے فلاں قبر پہ کوئی بکرا چھترا دے دو یہ مشکل ٹل جائے. یہ ان سارے لوگوں کو, یہ میں نے شعور کو بیدار کرنے کے لیے چند جملے بولے ہیں, کسی شخص کو پوچھ لیں وہ کہے گا میں تو شرک نہیں کرتا. میں نے تو یقین کریں کہ راہ چلتے ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں کہ قبروں کے اوپر آیتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو, شرک نہ کرو. آپ پڑھیں اس آیتوں کی تفسیریں پڑھیں ان کے قرآنوں میں, وہ آپ کو کیسے خوبصورت طریقے سے ان ساری چیزوں کو الگ کر کے کہیں گے یہ شرک نہیں ہے. ویسے وہ مکہ والوں کا شرک تھا, اور شرک تو بت پرست کر رہے ہیں, اور وہ تو ہندو کر رہے ہیں, اور وہ تو صلیب کے پجاری کر رہے ہیں. یہ بزرگوں کی تو ہم عزت کر رہے ہیں, ان کی تو تکریم کر رہے ہیں. تو چونکہ دنیا میں بھی نہیں مانتے تھے, وہاں بھی نہ مانیں گے, اور وہاں ان کا حال کیا ہوگا کہ جھوٹ بولیں گے. اللہ اکبر, جان بھی بچانا چاہیں گے, اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالیں گے. اور آپ دیکھیں یہ لفظ انظر کیسے لگ رہا ہے, بالکل اشارہ نہیں مل رہا کہ لگ رہا ہے دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, دیکھو کیسے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی دنیا میں آپ کے منہ پہ آپ کو جھٹلائے یا غلط بات کرے تو آپ کہتے ہیں شرم نہیں آتی اس کو, جھوٹا ہو کے منہ پہ یہ بات کر رہا ہے. اور آج وہ سارے کھو گئے, سب چلے گئے, کوئی ان کے پاس نہیں آیا, کوئی ان کو دکھے گا بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ قیامت کا دن بڑا لمبا دن ہے, اس دن لوگوں کے ساتھ جو حالات ہونے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت لوگ اپنے آپ کو بے بس پائیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ قیامت میں تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب اس طرح کلام کرے گا کہ نہ کوئی ترجمان ہوگا بیچ میں, کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا, کوئی اس کے سامنے نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود سب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, بات کر رہے ہوں گے. پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اس کو کچھ نہیں دکھے گا, اور اپنے آگے دیکھے گا تو آگ کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں دکھے گا. اور وہ سب کھو جائیں گے جن کی آس پر اس نے گناہ کیا ہوگا, جنہوں نے دوسروں کی آس پر گناہ کیے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ تم کو میدان محشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے, یعنی بالکل آرگنائز کر کے, اور 50,000 سال تک وہیں رہو گے. سورت مارچ میں اس دن کی لینگتھ آتی ہے, آپ کے ناروے میں تو لمبا, زیادہ سے زیادہ لمبا دن ہوگا تو 20 گھنٹے کا ہوگا, 22 کا ہو جائے گا اگر 2 گھنٹے کی رات ہے. کچھ نہ کریں, 24 گھنٹے کا دن کر لیں, لیکن قیامت کا وہ دن مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 1,000 سال لوگ سب اندھیروں میں رہیں گے, آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے. مستدرک حاکم اور بحقی کی یہ روایت ہے. اب یہ 1 میں 1,000 ہے, قرآن میں 50,000 ہے, کہیں کچھ تو عملوں کے اعتبار سے ہوگا. آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا ٹیسٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے, کچھ کا دیر سے ہوتا ہے. غم کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ دیر سے ختم ہوتا ہے, خوشی کا وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے. بس یہی فرق سمجھ لیں. ہر بندے کو قیامت کا دن اپنے اعمال کے جتنا لمبا بڑا لگے گا. حدیث میں ایک آتا ہے خلاصہ ہے کہ مومن کے لیے تو وہ اتنا ہی وقت ہے جتنا ایک وقت کی نماز کا وقت. حدیث میں آتا ہے, آپ پڑھیں گے صرف فرقان میں آتا ہے کہ جنتی قیامت کے جو دن کا لنچ ہے نا وہ جنت میں جا کے کریں گے, دوپہر سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے. اور اسی طرح اس کی لینگتھ حساب کتاب کے تحت بھی ہے. جنہوں نے خوب لمبی لمبی لسٹیں تیار کی ہوئی تھیں دنیا میں سامان کی, وہ وہاں تلوا رہے ہوں گے جتنا اللہ چاہے گا, جتنا پکڑنا چاہے. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بریف کیس ہوتا ہے, وہ لے کے چل پڑتے ہیں, بس بورڈنگ پاس لیا اور خوشی خوشی چلے گئے. اور کچھ 6-7 سوٹ کیس لے کے بیٹھے ہیں, کبھی ایک کو کھولتے ہیں, ایک کو بند کرتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں, کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے, شرمندگی بھی اور فلائٹ بھی نکلنے کا خطرہ. تو اس طرح سے اس ایک دن کا معاملہ لمبا یا چھوٹا ہوگا, حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن حساب ہی نہیں شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک لمبا عرصہ لوگوں کو انتظار کروائے گا، سرپرائز۔ لوگ صرف اس لیے پریشان ہوں گے کہ حساب شروع ہو جائے، کچھ بھی ہونا ہے تو ہو۔ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ فرشتوں سے سجدہ کرایا، پلیز اللہ تعالیٰ سے کہیں حساب شروع کرتے۔ ایسے نا جیسے کھڑکی میں کھڑے کھڑے لوگ تھک جاتے ہیں نا، کہیں کوئی بل جمع کروانا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر کہتے ہیں بھائی کچھ تو کرو، شروع تو کرو، کیونکہ امید تو لگے کہ کام شروع ہو گئے۔ وہ دن بہت بڑا دن ہے، لیکن اس وقت کے لیے اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو وہاں جا کے انسان پریشان ہوگا۔ کیسے انسان وہاں جا کر اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے؟ اگلی ساری آیتوں میں آپ اسی کو انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ، دنیا میں ہم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے، بات بات میں جو لوگ غصے پہ آ جاتے ہیں، بتائیے وہاں ان کا کیا حال ہوگا، اتنا لمبا وقت اور اس کے بعد حساب ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ذرا مزید پرکھنا چاہتا ہے اور آزمانا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ مشرکوں کا جو جھوٹی قسمیں کھانا ہے نا، اس کے بارے میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اس کے لیے بھی وہاں جا کے وہی قسمیں کھائیں گے جو تمہارے سامنے کھاتے تھے۔ یعنی نبی کے سامنے بھی جھوٹی سچی قسمیں کھا کے سچے ہو جاتے تھے، تو وہاں جا کے بھی ان کو عادت ہو جائے گی، تو اسی قسم کی قسمیں کھائیں گے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں قیامت کے میدان کا ایک منظر آتا ہے کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا چھپ ہو جاؤ، شٹ اپ، خاموش رہو، بند رہو، منہ کرو۔ کس طرح کی مہریں لگیں گی اللہ کو پتہ ہے۔ اور ہاتھ کریں، کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، یہ ہاتھ بولیں گے۔ کسی پہ ناحق اٹھے تو یہ ہاتھ بولیں گے، غلط کام کیے تو ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بولیں گے کن رستوں پہ چلتے تھے، کہاں جاتے تھے، کیا بولیں گے ہاتھ اور یہ سب کچھ۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن پاک میں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، بات چھپا نہیں سکیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ قرآن پاک میں بہت کانٹراڈکشن ہے، بالکل تضاد ہے، اور آج نیٹ پہ یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو وہ کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اور ساتھ ہی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تو دیکھو قرآن کتنا جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک جگہ کہہ رہے وہ بول ہی نہیں سکیں گے، اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہت ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پہلے پہلے تو سب خوب جھوٹ بول لیں گے اور جھوٹی قسمیں کھا لیں گے، لیکن بعد میں اللہ ان کے منہوں کو خاموش کرائے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو اس وقت پھر کوئی غلط بات نہیں کر سکے گا اور بول نہیں سکے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میدان محشر کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلے میں ہو سکتا ہے لوگ خوف کی وجہ سے بول ہی نہ سکیں، دوسرے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے، جیسے عدالت میں مجرم کو پہلے خاموش کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے گواہ ہیں تو پیش کر دو۔ اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ موت کے بعد جو پہلا امتحان ہے وہ تو قبر میں ہی ہو جاتا ہے، منکر نکیر کے سامنے جو فرشتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں جو منکر نکیر کے ساتھ بات ہے نا، تین سوال، من ربو کا، من دینو کا، من رسولو کا، یہ ایسے جیسے کہیں جانے کا داخلہ ٹیسٹ۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ فلاں کے داخلے کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کو انٹرویو لیا جاتا ہے، ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے اندر داخلہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا کفر کے دفتروں میں سجین میں، اور کچھ کا علیین میں یعنی جنتیوں میں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میدان محشر کے کچھ مرحلوں میں کچھ حساب کتاب ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم ملے گی۔ بہت سارے مرحلے سامنے آنے والے ہیں، لیکن لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ دنیا میں رونقیں بہت ہیں۔